دریافت فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھک جانا، معاف کر دینا اور صبر کرنا سیکھ لو، اگر تمہاری عزت میں کمی آئے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لے. کوئی گارنٹی نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ہی کسی سے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. جہاں بہت سے سینکڑوں جھوٹ کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگوں کو جذباتی کرنا اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا اور اپنی شخصیت کی وجاہت، اور لوگ، قوم جو جاہل ان پڑھ ہے ان کو اس قسم کی روایات اپنے پاس سے گھڑ کے سنانا، یہ ہے. باقی ذخیرہ حدیث پوری موجود ہے. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اضمن لکم، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. یہ بعض روایات میں اگرچہ الفاظ آئے ہیں لیکن بے عین ہی یہی سارے فکرے آئے ہوں، یہ نہیں. یہ فرمایا مثلا کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھے ضمانت دے کہ اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان اور دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جو حق پر ہو اور پھر اس کے باوجود معاف فرما دے، معاف کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں میں گھر لے کے دوں گا. اس قسم کی احادیث ہے مگر یہ الفاظ نہیں ہیں جو یہاں کہتے ہیں. ناد علی کے متعلق دریافت فرمایا ہے. ناد علی کا اصل قصہ یہ ہے جو کہ ملا باقر مجلسی، انہوں نے 1027 میں پیدا ہوئے تھے اور 1110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے کہ بر صغیر میں یہ تھے اور اہل ایران میں وہ تھے. اور قصہ یوں ہوا کہ احد میں جب شکست کے آثار نمایاں ہونے لگے اور غزوہ احد میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور دانتوں پر بھی چوٹ آئی دندان مبارک پہ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج کے دن کون سب سے زیادہ ہے، تو مجھے تعجب ہوا کہ سب سے زیادہ ثابت قدم سیدنا علی رضی اللہ عنہ رہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا یا بتایا یا ہوا کہ جبریل امین آسمان کی طرف چڑھ رہے تھے اور بار بار نعرہ مار رہے تھے کہ لا فتح الا علی، میدان جنگ میں مرد جم جانے والا علی کے علاوہ کوئی نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار تلوار کے علاوہ کوئی تلوار آج نہیں ہے. یہ نعرے لگاتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے وہ اوپر چلے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ اس مشکل وقت میں علی سے مدد مانگو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگنی شروع کی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ناد علیاً مظہر العجائب، جب بھی مشکلات پیش آئیں تو علی سے مدد مانگا کرو، کیونکہ ان کی مدد عجیب و غریب دنیا میں معجزات برپا کرتی ہے. تجد ہو او نن لکفی کل نوائب، یا تجد ہو او نن لکف نوائب، تم زندگی میں جہاں بھی مشکل تمہیں پیش آ جائے، جیسے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا گیا علی سے مدد مانگ، تجد ہو اونن لک فی النوائب، تم مصیبتوں میں علی کو پاؤ گے کہ وہ آکے تمہاری مدد کرے گا. کل غم و ہم سینجلی، اور کوئی ایک مٹ نہیں لگتا کہ سارے غم اور سارے دکھ دور ہو جائیں گے، صرف علی کو پکارو. بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی، اور علی سے کہو کہ اے علی اے علی اے علی، آپ کی ولایت اور وب نبوت کا اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مدد مانگتا ہوں کہ اللہ میری مشکلات کو دور کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی کہ لے آؤ اور اس شکست کو دور کرو. اسی لیے پھر ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، بہت لمبی کتاب ہے، سیرت پہ لکھی گئی ہے، سیرت اس کا موضوع ہے، اور 20ویں جلد میں جہاں وہ پہنچے ہیں احد کی مشکلات کو بیان کرتے ہوئے، 20ویں جلد کے صفحہ نمبر 73 پہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے. ایک تو جلدیں چھپی تھیں چھوٹی چھوٹی، اس کی 20ویں جلد کے صفحہ 73 پہ ہے، اور ہمارے یہاں لائبریری میں جو مل جائے گی وہ بھی 20ویں جلد ہی کے عنوان سے ہے، لیکن اس پہ صفحہ 73 سائٹ پہ چھپا ہوا ہے، وہ پرانی کسی کتاب کا عکس لے کے انہوں نے چھاپا ہے. تو اس لیے اس دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مدد کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے ایک اور بزرگ ہیں اہل تشیع کے، یہ اہل تشیع کی روایات ہے، اور وہ ہیں آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی. انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے مطلع الانوار، اور وہ اپنی زندگی میں مختلف چیزیں، جیسے ڈائری کوئی لکھتا ہے نا، وہ ڈائری لکھتے رہتے تھے، جو اچھی بات انہیں لگتی تھی ڈائری لکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں مہلت ملی تو ان چیزوں کی پھر تشریحات بھی لکھوں. وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا ان کے انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے وہ 4 سال کے بعد گئے کربلا، تو وہاں پہ سید ہاشم انہیں ملے، تو سید ہاشم نے انہیں بتایا کہ تمہارے والد صاحب کی یہ چیزیں، تو انہوں نے اپنے والد کی کتاب مرتب کی. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ ناد علی ہے نا، مرحوم ہاشم حداد، ان کو آپ کے والد نے دی تھی. اور اس ختم شریف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں 10 مومنین جمع ہو جائے، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی مصیبت پریشانی ہے، اور 10 مومنین مل کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگے، اور وہ ہر ایک آدمی 110 مرتبہ پڑھے. یہ مطلع الانوار یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. تہران جانا ہوا تھا کتابیں خریدنے، تو کچھ دن زیادہ لگنے تھے، تو وہاں ان دنوں یہی کتاب مطالعے میں رہی. تو مطلع الانوار میں انہوں نے فرمایا کہ 110 مومنین جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد نا 10 مومنین جمع ہو جائیں اور 110 مرتبہ ہر آدمی اس کو پڑھے، کہ یہ جو آخری مصرع ہے نا، اس میں ذرا سی اور بھی ایک ترمیم ہے، جو بعض یہ دو ہیں، ایک ناد علی جو ہے یہ ایک صغیر ہے ایک کبیر ہے، تو دونوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن عام طور پہ مومنین جو ہیں وہ اسی کو پڑھتے ہیں. اچھا یہ الگ بات ہے کہ خود اہل تشیع میں بہت سے علماء ہیں، انصاف سے کام لینا چاہیے، انہوں نے کہا اس کی سند سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی نہیں. تو اگر یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتی، تو یہ جو آپ تلقین کرتے ہیں اور صوفیہ بھی بازے بازے ناد علی کے پڑھنے کو اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لیکن اکثر مومنین اس ختم کو کرتے ہیں کہ 10 آدمی جمع ہو جائیں، 110 مرتبہ ناد علی پڑھیں کہ ناد علین مظہر العجائب تجد ہو اونن لک فی کل نوائب کل ہم و غم سینجلی، یا بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدد کرنے کے لیے تشریف لاتے. تباہی خاندان میں بھی یہی ہے، اور ان کے ہاں بھی ایسے ہی ختم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے کہ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ, اے اللہ اے پروردگار مجھے اپنے قلعے کی دیوار کے اندر لے لے, اللہ تی تجعل فیہا من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانی سے قلعے کے اندر داخل کر لیتا ہے تاکہ اس پہ کوئی مصیبت اور تکلیف نہ آئے. آیت اللہ بہجت ہیں, وہ ایک اور بھی دعا ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھے اول آخر اور پھر یہی دعا تلقین کر کے کہتے ہیں کہ تجعل فیہا من ترید, اللہ تو اس کو قلعے میں داخل کر لیتا ہے جس کو تو چاہے. یہ اہل تشیع کی تمام روایات کتابوں میں آئی ہیں. آیت اللہ بہجت ہیں, آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی ہیں, ملا باقر مجلسی ہیں اور بہت سے اہل تشیع کے علماء اور شیوخ ان چیزوں کی تلقین کرتے ہیں. اسی طرح عراق جائیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک ہے, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم ان کا مرکز مبارک ہے. وہاں بعض لوگوں کو, سب تو نہیں, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ میت اٹھا کے لائے اور طواف کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا, پھر وہ طواف کرتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک کا, اور ان میں سے ایک دو یہ بھی پڑھ رہے تھے کہ ناد علیاً مظہر العجائب تجد ہو اونن لکفی کل نوائب کل ہم و غم سے انجلی بھی ولایت کہ یا علیو یا علیو یا علی, وہ یہ بھی پڑھ رہے. یہ ساری چیزیں ناد علی رضی اللہ عنہ کہلاتی ہیں. انہوں نے, اور بعض آپ کے صوفیہ ایسے ہیں جو اپنے مریدوں کو یہ تلقین کرتے تھے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو خیر اسے ہم پڑھنا ہی درست نہیں کہتے, اور اہل تشیع میں سے جو علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, ہم انہی کی بات کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی سند ہی نہیں ہے, کسی نے جوڑ دی ہوگی, بس پڑھتے رہتے ہیں لوگ. ان چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے, یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو پہلے بھی دو چار مرتبہ عرض کیا ہے کہ دیکھو بہت سے ان صوفیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے ختمات پڑھتے رہتے ہیں. مثلاً امتحان مشکل ہے تو شیخ نے بتا دیا یہ چیز پڑھا کرو, رشتہ نہیں ہو رہا فلاں چیز پڑھا کرو. یہ تو عام ہے عورتوں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو, اس سے یہ ہو جائے گا اس سے یہ ہو جائے گا, اور خواتین پڑھتی بھی ہیں. اسی طرح یہ جو نقشبندیہ سلسلے میں وہ جو ختم خواجگان پڑھتے ہیں وہ بھی ہے. یہ دوسرے نمبر پہ جو صوفیہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں یہ پڑھنا, شادی نہ ہو تو یہ پڑھنا, فلاں نہ ہو تو یہ پڑھنا, قرض ہو جائے تو یہ پڑھنا یہ پڑھنا, اسے بھیا ہم صحیح سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط. ان کو الہام ہوا ہوگا, کشف ہوا ہوگا, وہ اللہ ہی کے نام اگر بتائیں اور وہ حدیث کی دعائیں بتائیں یا وہ کوئی چیز, خیر وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام بتائیں کوئی عرض نہیں, بس ٹھیک ہے. لیکن تیسری چیز اس کے بعد جو اس کو صحیح سمجھنا, پہلے کو غلط دوسرے کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ آخر مشکل کے آن پڑی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتا کے گئے ہیں اس پہ کیا کمی واقع ہو گئی ہے کہ تمہارے مشائخ تمہیں یہ تلقین کریں, رشتہ چاہیے تو یہ پڑھو, فلانی چیز چاہیے تو فلانا ورد. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر گئے ہیں وہ تھوڑی ہے کہ مریدوں کو یہ تلقین کیا جائے کہ یہ پڑھو اور یہ پڑھو اور یہ پڑھو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی, اسما بنت عمیس, اسما نام کی بہت سی صحابیات ہیں, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں اسما رضی اللہ عنہ. اسما بنت عمیس کی پہلی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر بن ابو طالب سے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھابھی بن گئی, اور جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، جسم مبارک سے لگایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا اس ادا سے، تو اسما بہت ذہین خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر جعفر کا نام لیا، ان کا اللہ کے رسول جعفر کہیں شہید تو نہیں ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا اور آپ کے آنسو بہنے لگے، کیونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے، پھر جعفر کے کیا کہنے، حبشہ کی ہجرت کے بعد آئے تھے وہاں دوسری ہجرت، اور اس دن خیبر ہوا تھا فتح، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میدان جنگ سے گویا ایک طرح کے چور چور ہو گئے تھے، آ کے گھر چارپائی پر لیٹے اور اوپر والی چادر اوپر اوڑھ لی، تو دستک ہوئی دروازے پہ تو فرمایا لیٹے لیٹی کہ کون، تو انہوں نے کہا جعفر، میں کون جعفر، کہا ابو طالب کا بیٹا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھ کے دروازے کی طرف تشریف لے گئے کہ جسم مبارک پیچھے سے نظر آنے لگا، اور اتنا زیادہ میں نے ان کا جسم کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور جا کے جعفر کو چمٹا لیا، ان کے ماتھے پہ بوسا دیا، چوما انہیں، اور کہا جعفر خدا کی قسم کچھ نہیں کہہ سکتا، خیبر فتح ہوا ہے اس کی زیادہ خوشی ہے یا تیرے آنے کی زیادہ خوشی؟ یہ جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے غزوہ تبوک میں، ہیں موتا میں، ہاں یہ صحیح ہے، غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. اسما کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کہتے پھرتے ہیں نا، حدیث پہ عمل، اسما رضی اللہ عنہ کی عدت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرما دیا تھا ان سے، کہ ہم نے ایک جگہ ریکارڈ بھی کرایا ہے کہ حدیث سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اسما رضی اللہ عنہ کو تیسرے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اجازت دے دی تھی وہ دوسرا نکاح کر لے. اسما رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ہوا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اسما رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح ہوا ہے پلٹ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور اسما کا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح ہوا ہے، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں جنت بھی میں بھی آپ کے ساتھ رہوں علی، اب شادی نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے نہ کر دینا، اور اگر نہیں کرو گی تو پھر میرے ساتھ ہی جنت. اسما اتنے مشکل حالات سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول بہت دکھ بھری زندگی ہے، بہت تکالیف پریشانیاں ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسما یہ پڑھا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور صرف اللہ ہی میرا پالنے والا ہے، میں ہرگز اس کے ساتھ شرک نہیں کروں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گی، مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ بھیا تکلیف ہے، پریشانی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ یہ پڑھو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی غم اور دکھ تمہیں گھیر لیں اللہ کا ایک نام چمٹ جاؤ اس سے، اور پڑھتے رہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لکھا ہے پہاڑ پھٹ جاتا ہے اللہ کے اس ورد سے، مشکلات دور ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا کچھ بھی نہ مشکل حل ہو، یہ تھوڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ عمل ہوا اور آپ نے اللہ سے مدد ان الفاظ کے ذریعے مانگی جو الفاظ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز حضور صلی اللہ، اللہ نے بتائی قرآن، اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والو جب بھی مشکل زندگی میں پیش آ جائے مجھ سے مدد مانگو دو چیزوں کے ذریعے، ایک تو صبر کرو. آدمی ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھے کہ اللہ کا حکم ہے صبر کرنا ہے، اللہ اس پہ اجر دے گا. والصلاح اور نماز پڑھو، دو رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ کے تلقین کردہ وظائف آدھا گھنٹہ یہ پڑھو تو، 10 منٹ یہ پڑھو تو، 15 منٹ یہ پڑھو تو، یہ 100 بار اور یہ 1000 بار، یار اس سے بہتر ہے اٹھ کے 2 نفل پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے مدد مانگو. 4 چیزیں ہو گئی، یہ جو خطبے میں ہم پڑھتے ہیں آخر پہ دو دعائیں، یہ مانگو، چھ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ مانگا کرو اللہ سے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، اللہ زندگی میں کوئی آسانی نہیں ہو سکتی میرے پروردگار جب تک کہ تو مجھے آسانیاں نہ دے دے. وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور اللہ تو چاہے تو پتھریلی زمین بھی پھٹ جائے اور تو چاہے تو پتھریلی زمین بھی مٹی میں تبدیل ہو جائے. انت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، جب تو چاہتا ہے تو پروردگار پتھر کو مٹی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ پڑھیں. چھ چیزیں ہو گئی حضرت رسالت، چھٹی وہ جو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم خطبے کے آخر پہ ہوتی ہے نا، اسے یاد کرو، اللہ سے مشکلات میں یہ دعا مانگا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی تھی، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو اللہ سے. ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ یہ مشکلات ہیں، تو بہت مختصر جواب تحریر فرمایا، یہ ہیں مشائق، یہ ہیں جو انسان کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ ہیں جو جھوٹی روایتیں مریدوں کو سنا سنا کے بیڑا غرق کرنے اور جہالت اور جھوٹ کو جمع کرنے کے بجائے صحیح چیز کی تلقین کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے رکعے میں مجھے لکھ کے بھیجا کہ یہ پڑھا کیجئے، اللہ ملطف بی تیسیر کل عسیر، اللہ تو مہربانی فرما، کرم فرما، لطف فرما، کل عسیر، اللہ زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے. فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلَّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، اللہ زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جسے آپ آسان نہ کر سکتے. وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ، اور اللہ دو چیزیں آپ سے مانگتا ہوں، دنیا میں میری مشکلات کو آسان کر دیں اور آخرت میں مجھے معاف کر دیں. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی معافی چاہتا ہوں، آخرت میں بھی، آخرت اور دنیا دونوں میں دو کام چاہتا ہوں، دونوں جہانوں کو آپ آسان کر دیں اور دونوں جہانوں میں معاف کروا. اللہم الطف بی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرة. پڑھتے رہے لیکن خیال آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ اتنے خوبصورت جملے لیے کہاں سے ہوں گے. طبرانی کھولی تو اس پہ پتا چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرماتے. یہ ہے شیخ ہونا، یہ ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ نے کیا حل دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل دیا. ایک آدمی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ بہت پریشانیاں اور غم ہیں، دیکھو اتنی زبردست دعا ہے، کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے. فرمایا یہ پڑھا کرو، اور نماز کے آخر پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اسے یاد کرو، ہمیشہ سلام سے پہلے اس دعا کو مانگو. اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں دکھ اور تکالیف آ جائے. والحزن، اور اللہ مجھے اندر کوئی دکھ لگ جائے، دل میرا اس سے پریشان ہو جائے. والعجز والکسل، اللہ میری صحت ٹھیک ہو اور میں سستی کی وجہ سے تیری اطاعت نہ کر سکوں، اور اللہ میں بیمار ہو جاؤں اور عاجز ہو جاؤں تیری عبادت سے کسی نیکی کام سے. والجبن والبخل، اور اللہ دشمنوں سے مقابلہ ہو اور میں بزدلی دکھاؤں، اور اللہ مال ہو اور میں بخیل بن جاؤں. وذل الدین، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ قرض مجھ کو دبا لے، قرضہ مجھ پہ غالب آ جائے. وغلبت الرجال، اور اللہ لوگوں کا روب مجھ پہ پڑ جائے اور میں سچی بات نہ کر سکوں، لوگوں کا روب پڑ جاتا ہے، عہدوں کا روب پڑ جاتا ہے، انسان کا اندر کانپنے لگتا ہے. کون سی چیز رہے گی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، چار چیزیں، والجبن والبخل چھ، وضلع الدین وغلبت الرجال آٹھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. یہ ایسی دعا ہے جس پہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اس یہ یا اس کے قریب قریب کی دعا مانگتے تھے کہ اگر نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ابن اعظم وغیرہ کا خیال اس میں چار چیزیں آتی ہیں جس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے, یہ آٹھ اور وہ چار. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ قائم رہنے والے, برحمتک استغیث, میں فریادی بن کے حاضر ہوں, اللہ میں واسطہ دیتا ہوں, میری مدد فرما. نویں چیز, دسویں چیز, امن یجیب المضطر اذا دعا, اللہ نے کہا کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار ہو کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, کچھ نہ کرے, نفل نہیں پڑھ سکتا, نہ پڑھے, بیٹھ جائے اور ہاتھ پھیلا دے, رو دے اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت, اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس جب ہوتا ہے نا کہ اے خدا ان ظالموں سے میں ٹکر لے نہیں سکتا. اللہ دنیا کے مسائب اور تکالیف معاشی طور پہ میں حل نہیں کر سکتا, اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا, اللہ آپ مدد کریں. سمپلی اپنی زبان میں ہی کہنا ہے نا, وہ کیفیت لیکن ضروری ہے کہ جیسے مظلوم کی ایک کیفیت ہوتی ہے, رو دیتا ہے نا, بچہ رو دیتا ہے ماں کے سامنے, اس طرح رو دے, سجدے میں سر رکھ کے رو دے کہ اللہ میری مدد کریں. یہ طریقے, یہ تھوڑی ہے کہ نادے علی پڑھنے بیٹھ جائے, اور یہ تھوڑی کہ حضرت نے صحیح کہا ہوگا, لیکن جو ہمارا اپنا ذوق یہ ہے, یہ صاف بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے بس وہ پڑھو, اور اگر اس سے بھی مسائل حل نہ ہوں تو پھر بہتر ہے مر جائے. پرائز بانڈ خریدے جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, پرائز بانڈ کا خریدنا یہ درست ہی نہیں ہے, اور اس پہ جو رقم ملتی ہے نا انعام کے طور پہ وہ بھی درست نہیں ہے. لیکن مولانا غلام رسول سعیدی صاحب مرحوم, جنہوں نے تبیان القرآن اور مسلم کی شرح لکھی ہے, انہوں نے اپنی تفسیر میں اسے جائز قرار دیا ہے, اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے. اور اصل میں یہ چیز حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے منع فرمائی تھی, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ بھی, پھر معتقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, حضرت نے بھی اسے منع فرمایا ہے, سود لکھا ہے, جوا لکھا ہے, لیکن انہوں نے ایک ایک دلیل کا جواب اس سے دیا ہے. تو اگر بریلوی مستق کا پوچھیں تو ان کے ہاں یہ جائز ہے, انہوں نے ان کے مفتی غلام رسول صاحب سعیدی, مفتی تو نہیں کہلاتے لیکن بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا, بہت ان کی تفسیر پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا تھا. مولانا احمد رضا خان صاحب جو ان کے امام ہیں, ان کے فتووں کے خلاف فتویٰ لکھا ہے. انتہا ہے ایک طرح کے علم, انہوں نے اسے جائز لکھا ہے. دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے بھیا, کوئی ایسی بات نہیں. دعائے قنوت کی بجائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے. دعائے قنوت یاد تو کرے نا, یہ تھوڑا ہی ہے کہ رعایت سے رخصت سے فائدہ اٹھاتا رہے. تھرڈ کلاس میں سفر تھوڑا ہی کرنا ہے, فرسٹ کلاس میں آؤ یار, دعا یاد کرو, جہاں بیٹھتے ہو وہاں لکھ کے پرنٹ کر کے رکھ لیں, روز پڑھتے رہیں, ایک دن یاد ہو ہی جائے گی. جس کمرے میں سوتا ہے وہاں پہ لکھ کے لگا لیں, یاد ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور جب بھی دعائے قنوت یہ پڑھے یا کوئی بھی پڑھے, دعائے قنوت کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے, دعا مانگ کے صلی اللہ علیہ وسلم, بس اتنا پڑھ لے, صلی اللہ علیہ نبی الکریم اتنا پڑھ لے. السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, بس اتنا پڑھ لے. لیکن دعائے قنوت کے آخر پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا بھیجنا, یہ چیز مستحب. گمشدہ چیز واپس ملنے کے لیے یا رب موسیٰ و یا رب کلیم, یا رب موسیٰ و یا رب کلیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وظیفہ کرنا درست اور ثابت ہے. پتہ نہیں بھائی یہ وظیفہ کس نے نکالا ہے, اور کیا سیدھی طرح اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ چیز گم گئی ہے اور مہربانی کر واپس فرما دے. سیدھی طرح یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ پڑھے، سیدھی طرح یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھے. یہ وظیفہ ہوگا، کسی بزرگ نے کسی کو بتایا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. عبادات کی ظاہری شکل و صورت سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش میں کون سی ایسی دعا ہے جو کامیابی مسلسل مانگی جائے کہ مراد بھی حاصل ہو اور ریاکاری بھی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے سادہ سے الفاظ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا صحیح بندہ بنا دے، اور بندگی کے وہ مراحل اور بندگی کی وہ سیڑھیاں جو ظاہر عبادت سے شروع ہوتی ہیں، پروردگار باطن میں جو اس کے اسرار ہیں مجھ پہ وہ بھی کھول. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان عبادات کا عالم امر میں جو مقام ہے، اللہ مجھے اس سے روشناس فرما. سیدھی سادھے اللہ سے مانگنے ہی ہے نا، تو اللہ سے مانگے اس طرح سے.